إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 اور رکوع نمبر 36 پارہ نمبر 3 کے اندر ہم شروع کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا, اس پر جو ایپیکس ہے, اس کا کلائمیکس جو ہے, یہ دو رکوع ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالی کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ کون سا مال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور کون سا مال جو ہے انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے, اس کا ذکر آئے گا. اور پھر اس کی ترغیب دلائی جائے گی کہ جو کوئی بھی مال تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن بینک کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا چوگنا کر کے قیامت والے دن اس کا اجر بھی لوٹائے گا. کہ جو کچھ تم اللہ کو دے رہے ہو یہ اللہ کے ذمہ کا قرض ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, ان لوگوں کی مثال جو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس دانے میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے ساتھ 100 دانا لگتا ہے, یعنی ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو چھلی ہوتی ہے مکئی, اس کا ایک دانہ بویا جاتا ہے نا, اور پھر اس سے کتنی شاخیں نکلتی ہیں, اور پھر جب چھلی تیار ہوتی ہے کتنے دانے اس کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جو نظر آنے میں تو ایک دانہ ہے لیکن اس دانے کے ساتھ 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی کے ساتھ پھر 100 دانے لگ جائیں, یعنی وہ 700 گنا بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. یہ تو تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ ایک دانے سے 700 گنا. واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کنجوس نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ چاہے تو تمہارے اخلاص کے مطابق اس کو 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اپنا مال, دو بڑی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا ان کو پیسے دیے جائیں یا ان پر مال خرچ کیا جائے, اور دوسرا اس کی سب سے بڑی جو مد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے, چاہے وہ علماء ہوں, مبلغین ہوں, یا اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے مجاہدین ہوں. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اپنے مال کو خرچ کرنے کا. تو وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی شرائط کیا ہے, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, پھر اس مال کے ساتھ ساتھ اس چیز کی پیروی نہیں کرتے کہ وہ اپنا مال دینے کے بعد احسان جتائیں, ولا اذا, اور نہ اس سے کسی کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں کہ میں تینوں جدو تینوں مصیبت ہوئی سی ایم اے پیسے میں تیرے خرچ کیتے سن. یہ کام نہیں وہ کرتے. مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو کسی پر احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اپنی گفتگو سے اس کو تکلیف دیتے ہیں. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ان کے لیے اپنے رب کے حضور اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اور ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا وہ مقام حاصل کر لیں گے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت والے دن ان کو خوف اور غم سے نجات دلائے گا. اور اصل کامیابی یہی ہے کہ کوئی شخص قیامت والے دن خوف اور غم سے بچ جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ نہ تو احسان جتانا ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو زبان سے تکلیف دینی ہے. یہاں پر میں ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھر جو نوکر چاکر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, زکوٰۃ اور صدقہ اور مال وغیرہ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اس وقت یہ نیت آ گئی کہ میں اب اس کو جو زکوٰۃ یا مال خیرات وغیرہ دے رہا ہوں اس کے عوض یہ میری زیادہ خدمت کریں, تو اب ہم سود کھا رہے ہوں گے کیونکہ اس کا اجر تو ہم نے اللہ سے لینا ہے, اس کیول اس سے اجر نہیں لیا جا سکتا اور نہ اس کو کبھی احسان جتایا جا سکتا. لہذا یہ جو لوگ مسجدوں کے اندر پیسے اور مال خرچ کر کے تختیاں لگوا دیتے ہیں, بڑی بڑی ماربل کی پلیٹس لگا دیتے ہیں کہ جی یہ مسجد میں پنکھے فلاں صاحب نے فلاں کی والدہ کے سالے صاحب کے لیے وقف کیے, جائز ہے. اگر اولاد صدقہ و خیرات کرتی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث کے تحت اس کے ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب اس کا پہنچتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دہانی کے لیے مسجد میں ماربل یا پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ مال ضائع جائے گا. ایک تو مال بھی ضائع گیا, دوسرا اس کا کوئی قیامت میں اجر ہی نہیں, اور عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت والے دن پکڑ کرے, اور وہ آگے آئے گی چیز. قول معروف و مغفرت خیر من صدقہ یتبعہا اذی, کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا, قول معروف کرنا اور معاف کرنا, جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ بابا جی معاف کرو, یعنی اس کے ساتھ ہم معافی کا رویہ کریں بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ لڑیں کہ تو نے مجھ سے مانگا کیوں, اس کی بجائے اچھی بات کر لی جائے یا اس سے معذرت کر لی جائے, یہ بہت بہتر ہے اس صدقے سے. یتبعہا اذی, کہ جس صدقے کے بعد پھر اذیت دی جائے اس کو, پہلا 10 روپے اٹا کٹا آ گیا منگنے واسطے, اب وہ 10 روپے تو ضائع گئے آپ سے اور اس کا اجر بھی نہیں, الٹا وبال بن جائے گا. اگر پیسے نہیں دینے تو 10 کمانڈمنٹس آئیں گی سورہ بنی اسرائیل میں جا کے, ان میں ایک کمانڈ یہ بھی ہے کہ جب کوئی سائل مانگنے کے لیے آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس تو وہ نیک بندے کیا کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں, اور اگر نہیں دے سکتے تو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو جھڑکتے نہیں ہیں. تو اللہ تبارک فرما رہا ہے کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کر لینا اور اس کی معذرت کو قبول کر لینا, یہ بہت بہتر ہے اس چیز کے کہ تم صدقہ خراب کرو اس کے بعد اس کو اذیت دینی شروع کر دو. واللہ غنی حلیم, اور اللہ تعالیٰ بھی تو بے نیاز اور حلیم ہے, اتنی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہوئی اور تم مسلسل اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو, لیکن وہ بے پرواہ اور حلم برداشت کرنے والا ہے, اس نے بھی تو تمہیں برداشت کیا ہوا ہے. تو اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے تمہیں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور کوئی تم سے مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور تم مال نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو برداشت تو کرو, اپنی زبان کے ساتھ اس کو تکلیف نہ دو. تو میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ جب بھی کوئی آیت کنکلوڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں, یہ بڑی انٹلیکچوئل صفات ہوتی ہیں, اس کا تعلق اس گفتگو کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بھی تو حلیم ہوں, میں بھی تو تمہیں برداشت کرتا ہوں, تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہیں کھانا کھلاتا ہوں, اپنے پکے سے پکے دشمن کو, کافر کو, منافق کو بھی میں رزق دیتا ہوں. تو تم سے اگر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا میرے دیے ہوئے رزق میں سے تو تم اس کو رزق نہیں دے سکتے یا مال نہیں دے سکتے, کم از کم اسے بات تو سیدھے طریقے سے کرو, اور اگر مال دیتے ہو تو جتاؤ تو نا. اب مثال آ رہی ہے, جو لوگ ریاکاری کر کے اپنے مال کو ضائع کر لیتے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال سے سمجھا رہا ہے. اور یہ یونینیمسلی ایگریڈ ہے پوری دنیا کے اندر کہ گفتگو مثالوں کے ذریعے بڑی آسانی سے سمجھ آتی ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرما رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو مال ریاکاری کے لیے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے ملک کے اندر بھی کئی لوگوں نے چیریٹی ہومز اور اس طریقے سے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم ٹیکس بچا لیں. اللہ کی رضا مقصد نہیں ہوتا, ان این جی اوز کے ذریعے وہ شو کر کے گورنمنٹ سے ٹیکس بچا لیتے ہیں. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر شے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا, مت باطل کرو, ضائع کرو اپنے صدقات کو, خرچ کیے ہوئے مال کو. کن چیزوں کے ذریعے؟ بالمن والاذا, احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کر. کلذی ینفق مالہ رعاء الناس, بالکل اس آدمی کی طرح کہ جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت پر. اب یہ بڑی کانٹے کی بات ہے, جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے در حقیقت اس کا اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا اللہ اور یوم آخرت پر کامل یقین ہوتا تو وہ مال دے کر جتاتا تو نہ, اور نہ کسی کو اذیت دیتا کہ میں نے تمہیں بڑا احسان کیا تمہیں مال دے کر. وہ تو اللہ کے دیے ہوئے سے ہم دے رہے ہیں. زکات تو ٹوٹلی آبلیگیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر مسلمان نے قبری سال جب مکمل ہو جائے گا اور 85 گرام سونے کی مالیت اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے, تو اس نے 40واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں نکالنا ہی نکالنا, یہ تو فرض صدقہ ہے. تو وہ کسی پہ احسان نہیں کیا جائے گا, اس کو بتایا نہیں جائے گا یہ زکات کے پیسے رکھ, یہ میں تم پہ احسان کر رہا ہوں, ایسے نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت اپنے صدقات کو ضائع کرو, لوگوں کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور حقیقت میں وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ قیامت کے دن پر. ولیعوذ باللہ. اب اس کی مثال آ رہی ہے, فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب, اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی مٹی ہو جو چکنی قسم کی چٹان اس کے اوپر مٹی چپکی ہوئی ہو. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا, پھر اس پر زور سے بارش برسے تو وہ اس کو بالکل صاف کر دے. اب چٹیل قسم کا ٹینچر پتھر ہو, اس پر مٹی ہو اور وہ چکنا پتھر ہو, ظاہر ہے اس پہ زور سے بارش پڑے گی تو کیا ہوگا, ساری مٹی ریموو ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل اسی طرح تمہارے صدقے کی مثال اس مٹی کی سی ہوگی جس طرح وہ چکنے پتھر کے اوپر ہے, جیسے ہی بارش آئی وہ مٹی غائب, جیسے ہی تم نے ریاکاری کی تو وہ سارے کا سارا مال ضائع, اور پتھر پھر چکنے کا چکنا, اس پہ مٹی نہیں. اور جس پتھر پر مٹی نہیں ہوگی ظاہر ہے وہاں پر کوئی چیز, کوئی اناج بھی نہیں اگ سکتا. آپ دیکھتے ہیں کہ جن پتھروں پر مٹی جمی ہوتی ہے وہاں پر چڑیا وغیرہ جب ان کی بیٹ گرتی ہے اس کے ساتھ کوئی بیج آتا ہے وہاں بھی چھوٹے چھوٹے پودے اگاتے ہیں, لیکن جب تیز پانی پڑے گا اور چٹیل وہ بالکل چکنا پتھر ہوگا تو مٹی ریموو ہو جائے گی. بالکل اس طریقے سے جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا مال بالکل ضائع. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, پھر وہ ریاکار شخص کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں پائے گا جو تو اس نے محنت کی تھی. اب اگر کسی نے محنت کر کے مٹی جمائی ہے کسی ٹینچر پہاڑ کے اوپر یا پتھر کے اوپر اور اس پر فصل اگائی اور تیز بارش آئی تو وہ جڑوں سے اکھڑ گئی, بالکل اسی طرح ریاکار جو شخص ہے اس کا مال بالکل ضائع ہو جائے گا, اس کے پلے کوئی شے نہیں رہے گی جو اس نے کمایا تھا. مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کافر کو ہدایت نہیں ملے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اب یہ مسئلہ تقدیر ہے جس کو کہ وہ قدریہ نے مس یوز کیا تھا قدریہ اور جبریہ نے. جبریہ نے یہی کہنا شروع کر دیا جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہمارے ساتھ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوتی تو ہمیں ہدایت مل جاتی, جنت لکھی ہوئی ہے تو ضرور جنت ملے گی. جبکہ اہل سنت کا موقف قدریہ اور جبریہ کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے, جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ان کا اختیار بھی دیا, ورنہ اللہ پر ظلم لازم آئے گا نعوذ باللہ. اگر اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو تو ہمیں اختیار دیا کہ ہم مسجد میں چل کر نماز پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. کبھی نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو آگے کچھ شیطان کھڑا ہو جائے اتنا بڑا ہو کہ میں تمہیں مسیتی نہیں بڑھنے دینا, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. اللہ نے اختیار دیا. اذان کی آواز آئی چاہے تو ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے چلے جاؤ چاہے مسجد میں چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے. البتہ کچھ چیزوں کا ہمیں اختیار نہیں دیا, ہمیں اپنی زندگی کے اوپر اختیار نہیں ہے, وہ ہمیں لمیٹڈ ٹائم ملا ہوا ہے. ہمیں اپنی شکل و صورت پہ کوئی اختیار نہیں ہے, کسی کی آنکھیں چھوٹی کسی کی موٹی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار, کسی کی داڑھی بڑی کسی کی چھوٹی. ہاں جو شخص خود داڑھی نہیں رکھتا اس کا معاملہ ڈفرنٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو کافر ہیں ایسے کافر جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو سمجھتے ہوئے کفر اڈاپٹ کر لیا ہے ان کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. تو یہ قرآن کو پوری ٹوٹیلٹی میں پورے مضمون کے اعتبار سے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ الفاظ ایسے نہیں ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بریکٹ میں, کیونکہ آگے چل کے یہ چیزیں آئیں گی. فألهما فجورها وتقواها إنا هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا گمراہی کا بھی, اب تمہاری مرضی چاہو تو ہدایت کو قبول کرو چاہے گمراہی کو. تو یہ آگے چل کے ہے. تو پورا قرآن میں اکثر یہ کہتا ہوں قرآن پاک میں سے ایک صفحہ بھی اگر کم کر دیا جائے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے, کیونکہ اس ایک صفحے میں جو چیز لکھی ہوگی وہ پورے قرآن میں اور کہیں ایڈریس نہیں ہوئی ہوگی, اسی لیے اس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اب سائملٹینیس کنٹراسٹ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں ان کا معاملہ کیسا ہوتا ہے. اور یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ حدیث بھی بیان کر دوں جو صحیح حدیث ہے مسند امام احمد میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, جس نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. کیوں؟ کہ دراصل یہ سارے اعمال تمام نیک اعمال ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے, بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ مخلوق میں سے کسی کی نیت کر لیں گے نیک اعمال کے اوپر تو ظاہر ہے وہ ہمارے اعمال ضائع جائیں گے. تو اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے, ان لوگوں کی مثال الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, کہ جو لوگ خالصتاً اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ, اور اس لیے کہ ان کے دل پختہ ہو جائے. دل کی پختگی کیا ہے کہ انسان جب پیسے خرچ کر رہا ہے یا مال خرچ کر رہا ہے تو اس سپریم بینگ کے لیے اس سپر نیچرل ایجنسی کے لیے جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے, جو چیز نظر آ رہی ہو وہ تو بندے کو سمجھ آتی ہے. میں کسی کو پیسے دیتا ہوں تو اب میں امید بعض اوقات کروں شاید کہ جب میرے پہ برا وقت آئے گا یہ میری مدد کرے گا, لیکن اللہ کو میں نے دیکھا نہیں ہے بن دیکھے خدا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, بے شک جو لوگ اپنے رب سے بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں, دیکھ لیا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. دیکھ کے مان دو پھر کیا مانا, قیامت والے دن تو سارے مان جائیں گے, لیکن اس دن سے پہلے پہلے بغیر دیکھے جس کے دل کی پختگی ہوگی کہ میں اللہ کے ڈیوائن بینک کے اندر یہ اپنا مال سٹور کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا چگنا کر کے لٹائے گا, وہی شخص اللہ کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرے گا. اس کی مثال کیا ہے, کمثل جنت بربوۃ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین, اس کی مثال اس باغ کی سی جی ہے جو ایک بلند زمین کے اوپر ہو جس پر زور کی بارش ہو رہی ہو اور وہ باغ دگنا پھل دیتا ہو, ایسی پیاری زمین ہو جو بلندی پر ہو، یعنی جہاں عام آدمی کی یا جانوروں کی اپروچ نہ ہو کہ اس باغ کو بگاڑ دے، اور وہاں پر بارش بھی ہوتی ہو اور وہ پھل بھی دگنا دیتا ہو. یہ ربوا لفظ جو ہے، یہ وہ لفظ ہے جس کو قادیانیوں نے اپنے علاقے کے لیے استعمال کیا، وہ یہی قرآن سے لیا انہوں نے. ربوا ایسی بلند زمین کو کہتے ہیں کہ جو عام سطح سے اونچی زمین ہوتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ باطل فرقے بھی قرآن پاک سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہر شخص کوشش کرتا ہے قرآن و حدیث سے حوالے پیش کرنے کی، لیکن وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم کمپیریٹو سٹڈی کریں کہ یہ کس سینس کے اندر یہ چیز آئی. ربوا کے لفظ کے ساتھ ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اسرائیل جو لفظ ہے یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل ملک کے ساتھ ہمیں ضرور چیڑا ہے، اس لفظ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو قرآن میں ہے سورہ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جن کی اولاد کے اندر پھر ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، تین کتابیں نازل ہوئی ہیں تورات زبور انجیل. اسرائیل کے لفظ ربوا کے لفظ کے ساتھ ہمیں چڑ نہیں ہے. ہاں ربوا جن لوگوں نے قائم کیا، انہوں نے جو نظریات اور فکر امت کو پیش کی وہ گمراہی اور دلالت پر مبنی ہے، اس کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے. اور صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، ان پر حق بھی واضح کرنا ہے، ان کو بتانا ہے کہ بھائی آپ کو جس معاملے میں دھوکہ لگا ہے آپ یہ چیزیں خود سٹڈی کرو، ختم نبوت کی یہ تم نے غلط تعویل کی ہے، یہ امت میں تم سے پہلے کسی نے کی ہے. ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا مطلب واقعی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مور ہے، لیکن مور کا یہ مفہوم بیان کرنا کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور سے نبی بنے گا، یہ بات غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے، انبیاء کرام کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں اور انبیاء کی مہر بھی ہے. مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. یہ مہر کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس ڈاکومنٹ پہ کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. مور جب ہو جائے، قلم ٹوٹ جائے، جج قلم توڑ دے، بات ختم، اب اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور اس کی صحیح تفسیر وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال اس خوبصورت عمارت کی سی ہے کہ جس عمارت کے پاس سے لوگ گزرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے. جب بھی کوئی شخص وہاں سے گزرتا ہے کہتا ہے یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، اگر یہاں پر ایک اینٹ لگ جائے تو یہ پرفیکٹ عمارت ہو جائے. وہ ایک اینٹ میں ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جب جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو غلام قادیانی دجال کہاں سے آ گیا، یا مسلمہ قذاب دجال کہاں سے آ گیا؟ وہ شیطان کی طرف سے آیا. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ سنن ابی داؤد کے اندر کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم بھی ہے، خاتم بھی ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پانچ چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی، اور ایک روایت میں 6 چیزیں، ان میں آخری چیز کیا ہے کہ میرے پر سلسلہ نبوت کو مکمل فرما. انبیاء کا سلسلہ بھی ختم، رسولوں کا سلسلہ بھی ختم، مکمل طور پر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو اونچی بلند جگہ پر ہو جہاں پر زور کی بارش بھی پڑتی ہو اور وہ دگنا پھل دیتا ہو. ظاہر دگنا پھل کس لیے دے گا کہ وہاں پر عام چیزوں کی اپروچ نہیں ہوگی اور وہ فضا بھی بڑی سازگار ہوگی، سازگار ہوگی. فَإِلَّمْ يُصْبِحَا يُصِبْحَا وَابِلُ الْفَقَلْ، اگر وہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی شبنم کے قطرے ہی کافی ہیں اس کو زرخیز کرنے کے لیے. یعنی بلند جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی جو ہے زرخیز زمین کہ جہاں پر بارش نہ بھی ہو تب بھی رات کی جو شبنم پڑتی ہے اس کی وجہ سے بھی وہ باغ پھل دینے لگ پڑے. ایسا زبردست باغ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی تمہارے ذہن میں کبھی خیال نہ آئے کہ میں بن دیکھے خدا کے لیے خرچ کر رہا ہوں, پتہ نہیں مجھے اجر ملے گا کہ نہیں, دنیا میں تو میں تنگال ہوا مال خرچ کر کے, آخرت میں پتہ نہیں اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب پھر مثال آ رہی ہے جو لوگ ریاکاری کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, اور یہ بڑی سخت مثال ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا, جو لوگ مخلص نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے مخلص زبر کے ساتھ, جو انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لے مخلص زبر کے ساتھ, ایک ہے مخلص جو اپنا اخلاص اللہ کے لیے شو کرے. اور سب سے پرفیکٹ چیز یہی ہے کہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اخلاص ہوگا تو تبھی وہ اعمال قبول ہوگا, بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق اعمال ہوں, اور سنت کے مطابق ہو ریاکاری ہو تب بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے. تو عقیدے کا درست ہونا, اعمال کا سنت کے مطابق ہونا, اور اخلاص کے ساتھ دل کا پر ہونا, یہ تین شرائط ہیں اعمال کی قبولیت کے. اب جو لوگ اخلاص کا مظاہرہ نہیں کرتے ان کی مثال آ رہی ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ, اے انسان کیا تم میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا, وَأَعْنَابٍ اور انگوروں کا, تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور ایسا باغ ہو کہ جس کے نیچے نہریں بھی بہ رہی ہو, ایسا زبردست باغ جس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو, یعنی قدرتی طور پر وہاں نہریں بہ رہی ہو, لہو فیہا من کل الثمرات, اور وہاں ہر قسم کے پھل بھی ہو, یہ تمام باغ یعنی یہ تمام نیکیاں تم نے اکٹھی کی ہو. آپ باغ سے مثال کے کسی کے پاس حج کی نیکی, روزے کی نیکی, نماز کی نیکی, اللہ کی راہ میں جہاد کی, قتال کی نیکی, یہ ساری نیکیاں جمع ہے, اور یہ تمام نیکیوں سے وہ یہ امید کر رہے ہیں قیامت والے دن مجھے اجر ملے گا. یہ مثال بیان کی جا رہی ہے ان پھلوں کے درختوں کے ساتھ. پھر کیا ہو, ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز ہو, وہ اصابہ الکبر ولہ ذریتم ضعفاء, اس پر بڑھاپا بھی چھا چکا ہو اور اس کے بچے جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہو. مراد کیا کہ اگر اس کا باغ ضائع ہو جائے یہ تو وہ اب اتنا جوان نہیں کہ یہ دوبارہ سارا باغ آباد کر لے, اور نہ بچے اس قابل ہیں کہ باپ کی مدد کر سکے اس معاملے میں. بالکل اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ریاکاری کے ساتھ اعمال کیے تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ میری تو داڑھی سفید ہوگی صلات و تسبیح پڑھتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, اذکار کرتے ہوئے, لیکن حالت یہ ہے کہ ٹی وی پہ آگے لوگ بتاتے ہیں, بکری آگے بتاتے ہیں جی کبھی میری تہجد قضا نہیں ہوئی. دیکھ لیں کتنی کتنے فلم ایکٹر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں, جی ہم نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, انشاءاللہ اگلے مہینے ہماری اگلی فلم بھی آ رہی ہے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کر لیتے ہیں, نعوذ باللہ. تو یہ نیک اعمال بڑے بڑے لوگ ہیں جو دعوے کرتے ہیں, لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ سے اجر لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس باغ بھی ہو, اس کی نیچرل اریگیشن بھی ہو رہی ہو, سارے کے سارے معاملات ہو رہے ہو, اور اب حالت یہ ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے, اس کی اولاد بھی کمزور ہے, اس کی مدد نہیں کر سکتی. اب اس ظاہر ہے کہ اگر کسی شخص نے اخلاص کے ساتھ نیکیاں نہیں کی اور بوڑھا ہو گیا, اب دوبارہ تو اپنی جوانی واپس نہیں لا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, اچانک ایک آگ کا بگولا آئے اس کے باغ کے اوپر اور ہر چیز جل بھن جائے. یہ آگ کا بگولا کیا ہے, ریاکاری کا بگولا, ریاکاری کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کے سارے اعمال ضائع کر دیے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے, لعلکم تتفکرون, تاکہ تم فکر کرو, اس پر توجہ دو کہ جس طریقے سے وہ اتنا خوبصورت باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے نہریں بھی بہتی ہیں اور جو پھل بھی بہت اچھا دیتا ہے, جس طرح اس باغ پر آگ کا بگولا آئے وہ سارے کا سارا باغ اب ضائع ہو جائے اور وہ انسان بوڑھا ہو, دوبارہ محنت کر کے وہ باغ بھی نہ بنا سکے, اس کی اولاد بھی چھوٹی ہو, اس کی مدد نہ کر سکے, بالکل تمہارے اعمال بھی ضائع جائیں گے اگر تم نے اخلاص کے ساتھ اعمال نہیں کیے. بولے آؤ باللہ تعالیٰ. تو انسان کو مسلسل اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ میں یہ عمل کسی کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور جب یہ چیز ذہن میں آ جائے کہ میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں, اس عمل سے پیچھے ہٹ جائے. اگر فرض عمل ہے تو پھر چاہے دکھلاوا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا, فرض عمل تو ہے ہی دکھلاوا. اور کوئی شخص کہے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں اس لیے پڑھی کہ لوگ کہیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا, ایسا نہیں. یہ نفلی عبادات کے بارے میں. فرض نماز جو ہے وہ اوپن ہے, وہ تو سب کے سامنے پڑھنی. اسی طریقے سے سنت اعمال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لازم کیے گئے ہیں, وہ سب کے سب اوپنلی کرنے والے, اس میں اب ریاکاری والا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنے اعمال پہ بار بار نظر کرنی چاہیے, اور انسان میں اگر کہیں ریاکاری آئے تو فوراً آخرت کے بارے میں یہ مثال یاد کر لینی چاہیے کہ میں نے نیک اعمال کے جو باغ لگائے ہوئے ہیں, ایک ہوا کا بھگولا آئے گا, گرم ہوا کا, اور یہ سب کی سب چیزیں ضائع ہو جائیں گی نعوذ باللہ. تو ریاکاری کی وجہ سے میری یہ ساری محنت ضائع بھی جا سکتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے قول یاد آیا, وہ فرمایا کرتے تھے کہ سلف اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے. سلف سے مراد صحابہ اکرام, ان کے سلف تو وہی تھے نا. یعنی صحابہ اکرام علی مردوان اپنی نیکیاں اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہ چھپاتے ہو. کوئی شخص نہیں یہ چاہتا کہ اس کے گناہ لوگوں پر ایکسپوز ہو. لوگوں پر کیا اپنے گھر والوں کے سامنے نہیں ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے سلف جو تھے وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے کہ ہم اپنی نیکیاں کسی پہ ایکسپوز نہ کریں, ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ضائع جائیں. جس طرح لوگ اپنے گھر کے باہر لکھ لیتے ہیں حاجی فلاں, اب حاجی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حج کر کے کسی پہ احسان کیا ہے؟ یا اس نام کے بغیر شناخت نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پھر حاجی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا بڑا پیارا. وہ اپنے سفر کے دوران ایک شخص کے گھر میں مہمان ٹھہرے, تو کھانے میں نمک کم تھا. انہوں نے فرمایا کہ اس کو اپنے مہمان کو میزبان کو کہا کہ مجھے نمک چاہیے. تو اس نے وہیں سے نا اپنی بیوی کو آواز دی پردے میں کہ وہ نمک لے کے آؤ, جب میں دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو وہاں سے جو نمک لے کے آیا تھا. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں اپنے دونوں حج ضائع کر دیے. تو دوسری دفعہ حج پہ گیا تھا تو انہیں ریاکاری کی, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی, ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے. تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ہاں ہم کسی کی نیت پر نہیں کرتے, کوئی فتوا نہیں لگاتے, لیکن جو ظاہری چیزیں ہیں, اب کوئی لوگ بندہ اپنا نام ہی بتا رہا ہے جی حافظ محمد ادریس, یہ نام تو نہیں ہوتا حافظ محمد ادریس, یہ تو آپ نے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے. اسی طریقے سے جو جو نئے کمال کر رہا ہے وہ اپنے ساتھ کیا لگانا شروع کر دے گا کہ نمازی محمد رفیق, اس طریقے سے روزہ دار محمد شبیر, اس طرح تو نہیں ہوگا. باقی ساری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہم نام پر حاجی کے ساتھ کیوں لگاتے ہیں؟ پھر دو حاج کر رہے ہیں تو الحاج جمع کا سیگا ساتھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے. بھائی بھی ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. اور اگر خدا نہ خواستہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ اعمال ضائع ہو گئے تو جو حاجی پہ پیسہ لگا وہ تو ضائع ہوا ہی ہوا, اور جو اللہ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی وہ بہت سخت. اور وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن ایک سخی اور ایک عالم اور ایک شہید کا حساب لیا جائے گا. بڑی مشہور حدیث ہے. سخی کو بلا کے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا صدقہ خراب کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے صدقہ خراب اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہے, اور وہ تجھے دنیا میں کیا لیا گیا؟ تو نے دنیا داروں سے اجر لے لیا, اس کو اونا بو کر کے دوزخ میں ڈال دو نعوذ باللہ. پھر بلایا جائے گا ایک شہید کو کہ تجھے میں نے اتنی اچھی صحت دی, سب کچھ اس طرح کی نعمتیں دی, تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تو تیری راہ میں لڑا, حتیٰ کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے حوالے کر دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تجھے دنیا میں بہادر کیا لیا گیا؟ تجھے اجر مل چکا ہے دنیا والوں سے, اس کو بھی اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے آؤ تو بلّہ تعالیٰ. پھر اسی طریقے سے ایک قاری کو بلایا جائے گا, قرآن کا عالم ہوگا, اس کو کہا جائے گا تجھے علم دیا, یہ سارے معاملات تیرے ساتھ کیے, تو نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ میں نے اس کے ذریعے لوگوں کو علم سکھایا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اللہ تبارک فرمائے گا تو نے یہ سب کچھ ریاکاری کے لیے کیا. اور آپ حیران ہوں گے, مجھے تو مولویوں کا بڑا قریب ٹچ ملا ہے. مولویوں کے نام اشتہاروں کے اوپر چھوٹے لکھ دیے جائیں نا تو اس کے اوپر لڑ پڑتے ہیں کہ یہ کونے میں مارے اشتہار کیوں لکھا ہے, بڑا کر کے لکھو. تو کس کو دکھا رہے ہیں؟ حالانکہ دین کی الف بے نہیں آتی ہوتی. ورنہ میں تو اب تنگ آ چکا ہوں, میں تو کوشش کرتا ہوں کہ جمعے میں بڑی مشکل سے کان بند کر کے بیٹھوں, مجھے تو اکثر آوازارگی ہوتی ہے جو کچھ بیان ہو رہا ہوتا ہے, ضعیف ضعیف روایات اور پتہ نہیں کیا کچھ بیان کر کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ تعلیمات دے رہے ہوتے ہیں. چلو عام آدمی کے لیے تو سبحان اللہ کیا کہ دل خوش کر لیتا ہے, ایسی باتیں لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں, پھر اوپر سے پھر اس طرح کی مشہوری, ولیعوذ باللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے. ریاکاری سے بچنا ہے, یہ آج کا ہم یہ بھی آج درس لے کے جائیں کہ ہم نے اپنے نیک اعمال کی اس طرح حفاظت کرنی ہے جیسے اپنے گناہوں کی حفاظت کرتے ہیں, کہ ہمارے گناہ کسی پر ایکسپوز نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے. اب دوسرا رکوع اسی کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والوں, اب ترغیب دلائی جا رہی ہے, انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض, خرچ کرو عمدہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائی ہے اور جو ہم نے رزق زمین سے تمہارے لیے نکالا, اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عشر دیا جاتا ہے زمین کی کمائی کے اوپر بھی, اور مال میں سے جو ہے وہ زکات دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. اور مال کون سا, طیبات, جو عمدہ قسم کا مال ہو, یہ نہیں ہے کہ جو پٹیچر مال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کیا جائے, ایسا نہیں ہے. کپڑے پھٹے پرانے ہو چکے ہیں وہ کسی کو دے دیے جائیں, ایسا نہ ہو. اگر واقعی اتنے پھٹ چکے ہیں اس کا پوچھا بنا لیں, کسی کو نہ دیں, یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ گلے کا توک بن جائے. ہاں پرانے کپڑے ہو گئے ہیں, کسی کو دے سکتے ہیں اگر وہ پہننے کے قابل ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. اور ضروری نہیں, یہاں پر ضمن ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ زکات میں آپ نے پیسے ہی دینے ہیں. کسی شخص کے پاس کوئی جوتیوں کا جوڑا ہے, اس کے پاس کوئی نیا جوڑا گفٹ آیا, وہ پرانا جوڑا نہیں پہن رہا, یہ چھوٹا ہو چکا ہے, اس کی مارکیٹ میں قیمت دیکھیں کتنی ہے, نئے کی نہیں, پرانا کتنے میں بک جائے گا. مثلاً 1000 روپے کا جوڑا تھا, اب اس کو پتا ہے مارکیٹ میں یہ 300 روپے کا بک سکتا ہے, تو وہ جوڑا کسی غریب کو دے دے اور اپنے زکات میں سے 300 سمجھے ادا ہو گیا. ضروری نہیں ہے کہ پیسے دینے ہیں, پیسے تو نظم کے زمانے میں آئی کوئی نہیں تھے ویسے بھی, مال دینا ہے آپ نے, مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے, مال تجارت بھی. کسی کی پینٹ کی دکان ہے اور وہ کہیں پر کوئی دین کی کوئی ایسے مدرسہ ہے, وہاں پر پینٹ دے دیتا ہے, اس کی قیمت مارکیٹ میں جتنی ہے اس اعتبار سے وہ اپنے زکات کے پیسے مائنس کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ پیسے ہی خرچ کرے, یہ میں نے ضمن مسئلہ عرض کر دیا. تو اللہ کا مانا ہے کہ اگر تم نے چیز دینی ہے تو عمدہ چیز دو اللہ کی راہ میں. ولا تیمم الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ, اور مت ارادہ کرو اپنی کمائی میں سے ردی چیز کا, کہ اگر تمہیں وہ چیز دی جائے تو تم وہ لو ہی نہ, تمہیں کوئی اس طرح کا مال لے جائے تم تو لینے سے انکار کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا ردی مال کیوں دیتے ہو, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. میں تو یہ اللہ تعالیٰ کی تو بارگاہ میں مال خرچ کرنا تو چھوڑے, آپ کسی فقیر کو بھی اگر کوئی اس طرح کا مال دے نا جس کے اندر کوئی نفس موجود ہو تو بعض کا وہ بھی نہیں لیتا. تو نعوذ باللہ, کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا بھی مقام نہیں دیتے ہیں؟ اور بیسیکلی جو ہم اللہ کی راہ میں کسی بندے پر مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کو دے رہے ہوتے ہیں. ربی چیز کا ارادہ نہ کرو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص تمہیں کوئی دے تو تم اس کو نہ لو. الا ان تغمضوا فی, بجز اس کے کہ تم چشم پوشی کر لو فی, اس معاملے کے اندر تم لینے سے انکار کر دو. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اور یہ کانٹے کی بات جان لو کہ بے شک اللہ تعالی غنی ہے اور اپنی ذات کے اندر خود تعریف کیا گیا ہے. کتنی کانٹے کی بات آئی ہے کہ اللہ بے پرواہ ہے. یہ جو اللہ تمہیں بار بار کہہ رہا ہے مال خرچ کرو مال خرچ کرو, کہ تمہیں یہ وسوسہ نہ آئے کہ وہ اللہ کو مال کی ضرورت ہے. اللہ تو غنی ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے اور حمید ہے, اس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے وہ اپنی ذات کے اندر خود ایسا ہے کہ وہ تعریف کے قابل ہے. انک حمید مجید, درود شریف میں بھی ہم پڑھتے ہیں. اب مال جو لوگ خرچ نہیں کرتے اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے, کہ شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ مال خرچ کرو گے تو کم ہو جائے گا. حالانکہ الحمدللہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کہ مال خرچ کرنے سے کبھی کام نہیں ہوتا, زیادہ ہو یا نہ ہو یہ معاملہ ڈفرینٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کرام و زراد ہوں آپ کو زیادہ ہو گیا, کم نہیں ہوتا. یہ بالکل گرینڈیڈ والی بات ہے. وہ پیسے نکل ہی جاتے ہوتے ہیں. آپ یہ چیک کر کے دیکھ لیں کہ آپ حساب کتاب جو بندہ لکھ لکھ کے حساب کتاب کرتا رہے اس کا تو معاملہ ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر انسان بے پرواہ ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت کیسے دے گا؟ مثال کے طور پر 500 روپیہ کسی نے مسجد میں دیا یا کسی عالم کی یا خطیب کی خدمت کر لی, وہ آگے چل کے آئے گا. کہ سب سے بہترین مصرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا تن من دھن دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے ان کی خدمت کی جائے, چاہے وہ علماء اور خطباء یا امام مسجد ہوں, چاہے اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے لوگ ہوں. یہ سب سے بہترین مصرف ہے مال خرچ کرنے کا. آپ نے 500 روپیہ مسجد میں دے دیا یا کسی غریب آدمی کی مدد کی یا کسی خطیب کو دے دیا, آپ کی طرف اگر 15,000 ہے تو 14,500 رہ گیا, آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں. لیکن اس پورے مہینے میں آپ کا کوئی بچہ بیمار نہیں ہوا تو آپ کو 1,000 روپے کا فائدہ ہوا. ہو سکتا ہے آپ کے بچے کو ایسی بیماری لگ جاتی, ایسی بیماری کیا عام بیماری بھی, چائلڈ اسپیشلسٹ جیلم کے اندر بھی آپ دیکھ لیں جو اچھے ہیں 500 روپے فیس لے لیتے ہیں, پھر دوائی بھی 500 کی لکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ایک دفعہ پھر دکھانا, پھر تھوڑی چمڑی لاؤں گے, ایک ہفتے بعد دوبارہ دکھانا, پھر چمڑی دوبارہ اتارتے ہیں. اس طرح 1,000 روپیہ نکلتا جاتا ہے. ان 1,000 روپے کا یہ آپ چیک کیجئے گا, اگر آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اس مہینے آپ کے پیسے اس مد میں نہ نکلے, آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر لوٹا دیا. کئی لوگ ہیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ پیسے دے کے بھی شفا نہیں ہوتی. اب یہ ڈائلسس پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں, بعض بات عموماً یہی ہوتا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ ڈائلسس ہوتے ہیں, 4,000 روپے قیمت ہے اور 2-3 گھنٹے جو مشین پہ تکلیف کاٹنی پڑتی وہ الگ ہے, تو مہینے کے کتنے بنے 16,000 سے 20,000 روپیہ. اور پھر جب یہ بیماری بڑھنی شروع ہوتی ہے ہر تیسرے دن ڈائلسس پہ آ جاتا ہے, 30-40,000 روپیہ مہینے کا بھی خرچ ہو جاتا ہے. تو گردے فیل ہونا تو آج کل تو یہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں تقریباً 15-20% لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. 2 منٹ نہیں لگتے کسی کے گردے فیل ہو جائے کسی بھی وجہ سے. بڑے بڑے صحیح والے, آج مجھے دفتر سے فون آیا, بڑا بہترین ہمارا ایک آفیسر تھا, تو وہ کرکٹ میچ کھیل کے تو فیلڈنگ کرنے کے بعد اپنی بیٹنگ کا انتظار کر رہا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے 8 فیل ہو گیا اس کا. بالکل صحیح صحت, 6 فٹ قد اس کا, سب معاملے بالکل ٹھیک, اور وہ کھیلنے والا بہترین اس کی صحت, ورزش لگانے والا, 8 فیل ہو گیا. 52 سال عمر تھی. ہم میں سے کئی لوگ ہیں جو کہ 52 تک پہنچے ہوئے ہوں گے, تو ابھی بھی ان کو امید ہوگی کہ میری والدہ بھی عمر 70 سال ہے, 70 تک میں بھی ٹوری جاؤں گا. ایسے ہو جاتا, لوگ امید کسی نے نہیں امید لگائی ہوتی کہ واقعی میں نے مرنا ہے. ایئر کریش ہو جاتے ہیں, اگلے دن وہ ڈسکوری چینل پہ لگا ہوا تھا کہ ایک عورت بچی صرف ایک ایئر کریش میں, اس کی عمر 37 سال تھی جب ایئر کریش ہوا, ایک عورت بچی اس میں, 250 بندے مر گئے. پتا ہے وہ ایئر کریش ہو تو کدھر بندہ بچتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ جب جو ہے وہ جہاز کے اندر اس طرح کے سمٹمز آنے شروع ہوئے نا کہ اب یہ جہاز گیا, تو کہتی ہے میں نے پہلی چیز یہ سوچی کہ میری عمر 37 سال ہے اور میری موت آ رہی ہے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 37 سال میں مجھے موت آئے گی. میری تو ابھی دادی بھی 90 سال کی زندہ ہے, میں تو سوچی تھی میں بھی 90 تک جاؤں گی. وہ کہتی ہے اس دن میں نے پہلی دفعہ سوچا کہ نہیں نہیں 37 سال کی عمر میں بندہ مر سکتا ہے, وہ تو بائی چانس بچ گئی, ساتھ کے وہ سارے مر گئے نا. تو واقعی انسان کو کوئی پتا نہیں ہوتا. آنے کی ترتیب ہے کہ باپ پہلے آتا ہے بیٹا بعد میں, جانے کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ چونکہ باپ جو ہے وہ پہلے آئے وہ پہلے ہی جائے گا, تو بیٹا بعد میں بعد میں جائے گا. نہیں, بیٹا پہلے بھی جا سکتا ہے, باپ بھی بیٹے کا جنازہ اٹھائے ہوئے ہو سکتا ہے, اور کئی ہمارے سامنے معاملات ہوتے ہیں. اس معاملے میں ہمیں جو ہے وہ شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہیے, یہ شیطان ہمیں برے راستے کے اوپر چلاتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں تنگ دستی کی طرف جو ہے وہ گھسیٹتا ہے. وہ یامرکم بالفحشاء, اور تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم بے حیائی کے کام کرو. تمہیں ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے, اب بے حیائی پہ لگانے دے گا تمہیں. تمہیں کہے گا کہ تم پوری پوری رات کا جو ہے وہ پیکج لے لو موبائل کا, اور غیر محرم لڑکیوں کے ساتھ تم جو ہے وہ گفتگو کرتے رہو, اس کے اوپر پیسے لگاؤ. دیکھیں بالکل قرآن پاک کتنی آفاقی کتاب ہے, آج کے معاملات میں بھی بالکل فٹ بیٹھ رہی ہے. قرآن پاک کو کوئی زمانہ پرانا نہیں کرے گا, شیطان تمہیں ڈراتا ہے غربت سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے کہ فحاشی کے کاموں میں پیسے لگاؤ، ادھر پیسے کم نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لیں کتنا پورے گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہیں موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں، کیسے کیسے معاملات اور پھر سٹوریاں کھلتی ہیں بعد میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ان کو لگتا ہے پیسے کم ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں کوئی خرچ نہیں ہو رہا. ابھی یہ جو کرکٹ کا ورلڈ کپ لگا آپ دیکھ لیں، لوگوں نے ہزاروں روپیہ خرچ کر کے بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہیں. انہیں کو کہیں کہ بھائی آپ کے اسی شہر کے اندر کئی ایسی بچیاں جن کی شادی ہونے والی ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہو سکتی، آپ وہ کوآپریٹ کریں، کہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. فحاشی کے کاموں میں لگائیں گے، وہاں ان کو شیطان کہے گا کوئی نہیں خرچ ہوتے، نیکی کے کاموں میں خرچ ہو. بالکل آج کی بات ہے یہ. واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب مجھے بتائیں اللہ کا وعدہ سچا ہے یا شیطان کا؟ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال خرچنے کی وجہ سے تمہاری مغفرت بھی کرے گا اور تمہیں اپنے فضل سے اور دے گا. دنیا کے اندر نہ بھی دے، آخرت میں تو اس نے دینا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھے یا اس کو کوئی ٹینشن بھی ہو، اندیشہ بھی لاحق ہو، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی بعض کا دنیا کہتے ہیں یار میرے بڑی ٹینشن ہے اس کام دی، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر، پاؤں میں کانٹا چبھ گیا اس کے بدلے بھی گناہ معاف کر. اسی طریقے سے کسی نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو یہ ٹینشن ہوگی کہ اس کی وجہ سے میرا مال کم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ مال عطا فرمائے گا، دنیا میں نہ تو آخرت میں ضرور. اور آخرت کی کامیابی اصل میں کامیابی ہے. اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے مغفرت اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، اس کے علم کی وسعت ہے، وہ خود بھی وسیع ہے، اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے، اس کا فضل و کرم بہت وسیع ہے، اور اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو اس کی رضا کے لیے. لیکن یہ مال کون خرچ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مال راہ میں مال کون خرچ کرے گا؟ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرا مال ضائع نہیں جا رہا، اس کو یہ حکمت کی بات سمجھ آ جائے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے حضور تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جس کو یہ پتا ہوگا نا کہ میں پسندیدہ چیز خرچ کروں گا اللہ کو زیادہ پسند آئے گی، وہ مجھے زیادہ اس کا اجر دے گا، وہ اصل میں بندہ ہے جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہے. حکمت کہتے ہیں علم کی پختگی کو، اور وہی چیز آ رہی ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے علم کی پختگی حکمت عطا فرماتا ہے. جس کو حکمت آ گئی، یہ بات سمجھ آ گئی کہ میرا مال ضائع نہیں ہو رہا، اللہ کی بارگاہ میں سٹور ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں آ رہے ہیں وہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی اس کو تو خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی عطا فرما دی. سب سے بڑی بھلائی اس روئے عرض پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو حکمت علم کی پختگی عطا فرما دے کہ وہ کتاب و سنت کا منج اختیار کر لے، جو کچھ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس کو من و عن قبول کر. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، جو اپنی عقل استعمال کریں گے. بے وقوف آدمی تو نہیں کرے گا. اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ سمجھے دنیا دار جتنے ہیں بڑے بڑے سیاڑے ہیں، آخرت کے اعتبار سے وہ بے وقوف ہے. آخرت کے اعتبار سے وہ سیانا ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور کسی پر احسان بھی نہ جتائے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لٹائے گا. اور جہاں پہ میں تھوڑی ضمن بات کر دوں، خصوصاً عورتوں کے اندر یہ بڑی بری عادت موجود ہے، خریداری کے لیے مارکیٹ میں جاتی ہیں، وہاں جا کے بعض کا بارگیننگ کرتی ہیں تو 200 کی چیز دکاندار 1000 کی بتا کے 500 کی ان کو دے دیتا ہے، 300 روپے فالتو دے کے آ جاتی ہیں. لیکن اسی دروازے پر ایک رکشے والا کھڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے جی بہن جی 40 روپے لوا گا میں، جانے تک دے. نہیں 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 40 نہیں دینے میں، تو 3 لے. وہ بےچارا محنت کے ساتھ کمائی کر رہا ہے، اس کے 10 روپے کم کروائیں گے اور وہ 300 روپے کا کپڑا جو ہے وہ 500 کا خرید کے آ جائیں گے. اور وہاں ان کو بالکل خیال نہیں آئے گا. جو لوگ اپنی محنت سے کمائی کر رہے ہیں, بارگیننگ کرنا ہمارا حق ہے, لیکن جب ہمیں چیز واقعی آئیڈیا ہو جائے یہ چیز اتنے کی نہیں, بعض کا اندازہ ہو جاتا ہے. مجھے بھی بعض کا سبزی لینے کے لیے جاتا ہوں, مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ مارکیٹ میں منڈی کے اندر اس جو آلو جو ہے 100 روپے دڑی ہے, اب یہ مجھے اگر 120 روپے دے رہا ہے 20 روپے تو اس نے کمانے ہیں, میں کہوں نہیں مجھے 105 روپے لگا, تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کروں. مال خرچ کریں گے اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کی یہ محنت سے کمائی کر رہا ہے. وہ اٹے کٹے جو ہوتے ہیں فقیر, ان کو ہم 10-10 روپے دے دیتے ہیں, اور جو بےچارا محنت کر کے جون جولائی کی گرمی میں رکشہ چلا کے کمائی کر رہا ہے, اس کو ہم 5 روپے فالتو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, حالانکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. اب یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سوچنے کی, تو اللہ وہ ہمارا عقل والے نصیحت حاصل کرے. اور اس کو میں مثال سے بھی سمجھاتا ہوں, اور اکثر اوقات بات مثال سے سمجھ بھی آ جاتی ہے, کہ اگر ہمیں یہ کہا جائے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو شخص جہلم سے لے کر لاہور تک ریل کار میں کھڑا ہو کر سفر کرے, لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ, اس کے بچوں کی تعلیم, اس کی رہائش, بجلی کا بل, گیس کا بل, ٹوٹل اکانومی گورنمنٹ اس کا خرچہ برداشت کرے گی, تو کیا خیال ہے لوگ تیار نہیں ہو جائیں گے؟ لوگ کہیں گے نہیں ہم الٹے لٹکے بھی چلے جائیں گے, 3 گھنٹے کا سفر ہی ہے نا, پھر موجے ہی موجہ نے. تو بھائیو یہ بھی 30-40-50-60 سال کی زندگی ہے نا, اگر یہ ہم حلال اور حرام کی تمیز کر کے ایسے طریقے سے بسر کر لیں پھر موجے ہی موجے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سوئی ڈبوئے سمندر کے اندر, اس کے ساتھ جتنا پانی لگتا ہے نا, یہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی زندگی, کتنی بڑی زندگی. اگر دنیا میں بندہ ٹف زندگی گزار کر, نمازوں کی پابندی کر کے, سنت کا اہتمام کر کے, حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی تکلیف سے گزارے, انشاءاللہ آخرت میں موجے موجے, ہمیشہ کی موجے. لیکن وہی بات ہے کہ دنیا نقد اور آخرت ادھار ہے, اس لیے بات سمجھ نہیں آتی. تو بھائیو آخرت ادھار ہے, اسی لیے تو اتنے بڑے اجر ہیں. مجھے بتائیں سبحان اللہ کہہ رہے پہ جنت میں درخت لگنا, یہ کون سی اکویشن ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں, ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے, اور اتنا بڑا بڑا درخت کہ سینکڑوں سال تک گھوڑے دوڑاتے رہے ان کے سائے سے باہر نہ نکلے, اتنی بڑی سلطنت ایک بار سبحان اللہ میں مل جائے جنت کے اندر, یہ کیوں ہے؟ کہ یہ سبحان اللہ کہنا واقعی مشکل ہے, فرائض کی پابندی دنیا میں کرنا واقعی مشکل ہے. اور یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کوئی 2 دن کی گیم تو ہے نہیں ہے, رمضان کی طرح فصلی بٹیروں والا کام تو ہے نہیں ہے, 1 مہینے روزہ رکھ کے نمازیں پڑھ کے پھر 11 مہینے چھٹی, یہ تو روزانہ اپنے نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے, اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52, فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں کی باتوں کا برا نہ منائے, پرواہ نہ کریں, وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کریں. سب سے بڑا جہاد قرآن کے ذریعے جہاد, وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک رسول اٹھایا جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور بے شک اس قرآن کے نزول سے پہلے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. امام کائنات, سید الاولین والآخرین, شفیع المذنبین, رحمت للعالمین, سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ نجات بنے ہیں لوگوں کا الحمدللہ, اور ان کو کتاب و حکمت سکھائی. اور حکمت کیا ہے؟ دین کا فہم سمجھ آ جائے, قرآن کا فہم سمجھ آ جائے, سنت کا فہم سمجھ آ جائے, اسی چیز کو کتاب العلم چیپٹر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. فقہ کے ہم منکر نہیں ہے, فقہ کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہے, دین کی فقہ کو مانتے ہیں, کسی بندے کی ذاتی رائے کو نہیں مانتے. دین کی فقہ کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے یا جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے وہ بات ماننی ہے، کسی بندے کی ذاتی بات نہیں ہم نے ماننی، بس سیدھی سی بات دو دو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکمت کس کو عطا ہوگی، وما یذکر الا اولو الالباب، اس سے نصیحت نہیں حاصل کریں گے مگر وہی لوگ جو کہ عقل والے ہیں. وما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فان اللہ یعلمہ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی منت مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی تمہاری نوٹ کر رہا ہے. وما للظالمین من انصار، مگر جو ظالم لوگ ہیں گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ بات یاد رکھیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں بھی نوٹ کی ہوئی ہیں. ان تبدو الصدقات، اگر تم اپنی نیکیوں کو اعلانیہ طور پر کرو، فنعم ما ہیا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اگر ظاہری طور پر بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ ریاکاری کی ترغیب دلائی جا رہی ہے. مراد یہ ہے مثال کے طور پر مسجد کے اندر اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جی اس وقت مسجد میں پنکھے لگانے کی ضرورت ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کریں، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ کچھ غریب لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسجد نبی میں اور ان کی حالت دیکھ کر، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں تھے اور فقر و فاقہ ان کے چہرے سے ڈھلک رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود با ارشاد فرمایا جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں چادر بچھائی، اپنے گھر کا مال لا کے اس میں رکھا، اس صحابی کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی مال خرچ کرنا شروع کیا، عورتوں نے اپنے زیورات تک بھی رکھ دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بات ارشاد فرمائی، جس شخص نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو اجر دے گا، اس سنت پر چلنے والوں کو بھی اس کا اجر دے گا، اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا اس کا وبال تو اس پر ہوگا، جو اس پر عمل کریں گے ان کا وبال بھی اس پہ ہوگا. اس سے لوگ ثابت کرتے ہیں بدعت حسنا اور بدعت سیاح، حالانکہ اس میں بدعت کے الفاظ نہیں ہے، سنت حسنا اور سنت سیاح. سنت حسنا نیک طریقہ کو اڈاپٹ کرے نیکی کے کام کرنے کا، مثال کے طور پر قرآن پاک موبائل پر انسٹال کر کے اس کو ہیڈ فون کے ذریعے سننا قرآن حدیث سے تو کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن قرآن تو وہی ہے نا، قرآن وہی ہے. اس کے لیے ایک طریقہ، اچھی سنت اختیار کی کہ موبائل میں کیا، لوگ گانے سن رہے ہیں آپ قرآن سن رہے ہیں ترجمے کے ساتھ، تو یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ. اسی طریقے سے کوئی اچھی ویڈیو بنا کر کتاب و سنت کے منج پر کسی کو دی جائے، اچھا طریقہ. پرنٹنگ کروا کے دی جائے، اچھا طریقہ. یہ سارے اسلام میں اچھے طریقے ہیں، بدعت نہیں ہے. بدعت یہ نہیں ہوں گی اس لیے کہ یہ طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں نیکی کے کام کرنے کے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھا اسلام میں طریقہ جاری کیا اس کو، تو وہ اب ظاہری طور پہ تو انہوں نے ظاہر مال لا کر رکھا، سید عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا گھر کا مال لے آئے، وہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث موجود ہے، سیدنا عمر آدھا گھر کا مال لے کر آئے، پھر سیدنا ابو بکر صدیق ان پر شفقت، جو ان پر سبقت لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہ اگر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آئے ہو. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل یقین، اس یقین کی بنیاد پہ میں سارا مال اٹھا کر لے آیا ہوں. تو اگر کوئی شخص کہے جی اس سے مراد حاضر و ناظر ثابت ہوتا ہے، تو ان کو خود بھی یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی مکان کے اندر کہنا یہ شرک ہے، وہ خود کہتے ہیں اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے، اسی لیے وہ اللہ کے عرش پہ ہونے والا عقیدہ بھی نہیں مانتے کہ جی مکان لازم آئے گا. تو خود تو کہتے ہیں مکان کے اندر اللہ کا آنا، اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا شرک ہے، تو اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ آئے ہو تو کیا، اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کا رسول وہاں پر موجود ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ خود عقیدہ جو ہے وہ شرکیہ اور کفریہ ہے، لہذا یہ تو ان کے اوپر خود دلیل بنے گی. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یقین کہ مجھے ان نیک اعمال پر اجر ملے گا، اس کی بنیاد پر میں تو سب کچھ مال اٹھا کر لے آیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مال تم خرچ کرتے ہو ظاہری طور پر یہ بہت اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم پوشیدہ طور پر صدقہ کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور تم فقیروں کو دو چھپا کر تو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے.
یعنی پھر کہا جا رہا ہے کہ چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے تمہارے گناہ مٹا دے گا, تم سے برائیاں دور کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے خبردار ہے, اللہ کی خبر میں ہے یہ تمام اعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچ کر اللہ کی راہ میں مال صدقہ کر رہے ہیں اور اپنا وقت بھی صدقہ کر رہے ہیں. یہ ہم جو لوگ یہاں جمع ہیں یہ اپنا وقت صدقہ کر کے یہاں پر آئے ہیں. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ جو لوگ قرآن سیکھنے کے لیے کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں تو اس ذکر کی مجلس کو آسمان تک فرشتے رحمت کے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پڑوس قرآن کی تعلیم کے لیے. محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وما علینا